ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. حجت الوداع کے موقع پر 40,000 کے مجمع میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں خدا کے ہاں جب پوچھے جاؤ گے تو کیا بتاؤ گے، اور سب نے مل کر کیا کہا کہ نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت الامة، کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور امت کی خیرخواہی کی. آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم هل بلغت، اللہم فاشہد، اے اللہ میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وارث ہیں اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے. ہمیں بھی جتنی مخالفتوں کا سامنا ہو ان سب کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ کرنا ہے، کام کرتے جانا ہے، چاہے جان کو بھی خطرہ ہو چاہے کسی بھی چیز کو، اس کی پرواہ نہیں کرنی. اگر ہم سچے دل سچی نیت کے ساتھ اس کام کو اللہ کے لیے کریں گے تو حفاظت بھی اللہ کا ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے. اور دوسری بات کیا کہ پیغام پورا پہنچانا ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ حکمت کے لیے تدریج کے پہلے ایک چیز پہنچائی جائے پھر دوسری پھر تیسری وہ اور چیز ہے، لیکن کچھ چیزوں کو صرف اس لیے چھپا جانا کہ وہ اپنے مفادات یا اپنی ذات کے اوپر زد پڑتی ہے یہ بدترین خیانت ہے. کسی بھی مبلغ کو ایسا خائن نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے یہ جو قرآن کا پورا لفظی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ پورے دین کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حلال اور کیا حرام کی ہیں، کیا ہم سے چاہا ہے. ٹھیک ہے کہ دین کی وسعتیں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، ان سب کا احاطہ ایک عام شخص کے بس میں نہیں، لیکن جو شخص ایک دفعہ پورے قرآن سے گزر جاتا ہے وہ کم از کم یہ ضرور جان لیتا ہے کہ دین کی روح کیا ہے. اور ایک مبلغ کے لیے بھی یہ چیز بہت سیٹسفیکٹری ہے کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں یا چھپائی نہیں. لیکن جب صرف آپ اس میں سلیکٹڈ چیزیں دیتے ہیں اور باقی کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے پھر ایک شک لازم آتا ہے کہ آپ صرف دین کا وہی رخ دکھا رہے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے یا جو آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے یا جو آپ کے خیالات اور آپ کے مخصوص مقاصد کی تکمیل کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ دو باتیں. نمبر ایک، مکمل دین پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، کوئی چیز اس لیے نہیں چھپانی کہ ہمارے خلاف پڑے گی. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں سے ڈر کے حق بات بتانے سے کبھی نہیں چوکنا. عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، جس کے نام پر آپ نکلے ہیں، جس کے لیے آپ نکلے وہ خود حفاظت کرے گا. اور اگر آپ اس کے لیے نہیں نکلے، اپنے لیے نکلے ہیں، تو پھر اللہ بھی آپ کو آپ کے حوالے کر دے گا. تو اس میں اصل ضرورت کس چیز کی؟ کہ اپنی نیت خالص کر لی جائے، سب مقاصد کو ایک طرف چھوڑ کر مقصد صرف ایک ہو کہ اللہ کی ذات بلند ہو، اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچ جائے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہاری کوئی سے نہیں، کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ تقیم التورات، یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو. قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے قوانین، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس کے اخلاق، سب کچھ زندگی کا حصہ بنا لو. والانجیل، اور انجیل کو بھی. وما انزل الیکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. من ربکم حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن اس کے برعکس ہو کیا رہا ہے؟ کہ یہ فرمان جو تم پہ نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا. یعنی حق بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے یہ اور شدید مخالفت شروع کر دیں گے. فلا تأس على القوم الكافرین، تو کافر قوم پر افسوس مت کرو، جو حق کو قبول نہ کرے انکار کر جائیں ان پہ غم نہ کرو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے، والصابئون اور صابی، والنصاریٰ اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ کی آیت 62 میں اس کی تفسیر ہو چکی ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اصل میں یہاں یہ آیت دوبارہ کیوں آئی؟ یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ کسی مخصوص گروہ میں ہو کر یا کسی مخصوص گروہ کا فرد ہونے سے نجات نہیں ملے گی. نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے، یعنی کسی خاص گروہ یا فرقے سے ہونا نجات یافتہ ہونے کی علامت یا ضمانت نہیں. کیونکہ یہود کو بہت زوم تھا نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں یا نہ مانیں ہم کامیاب ہیں. ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول، جب کبھی کوئی رسول آیا یا لایا، لایا کیسے؟ بے آ رہا نا آگے، بما لا تہوا انفسہم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہ آیا، جو وہ چاہتے نہ تھے. فریقن کذبو، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا. وفریقن یقتلون، اور ایک کو قتل کر دیا. اس میثاق کی تفصیل سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 10 میں گزر چکی ہے، جہاں اللہ کی عبادت، والدین سے اس نے سلوک، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک، لوگوں سے بھلی بات، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنا وغیرہ وغیرہ اس عہد میں شامل تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عمل کرنے کی بجائے چند دن تو اس اطاعت پہ قائم رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا، اور وہ اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے اپنے مسلحین کو قتل کر ڈالا. نصیحت کرنے والوں کی زبان ہی بند کر دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وحسبوا الا تكون فتنة، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے رہے یہ سوچ کر کہ ان پہ کوئی مصیبت نہ آئے گی، کوئی عذاب نہ آئے گا. فعمو، تو وہ اندھے ہو گئے. کس سے؟ حق سے، حق کو پہچاننے سے. وسمو، اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پہ مہربان ہو گیا. ثم امو وسمو کثیر منہم، اس مہربانی کے بعد پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، یہ دو دفعہ اندھے بہرے ہونے کی بات ہے، ذرا اس سے غور کیجئے کہ یہ کیا تاریخی طور پر کون سی بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی اللہ نے عہد لیا، انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑ دیا، اور نصیحت کرنے والوں کو مار ڈالا. جب ان کی سرکشی حد کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو تاریخ میں ان کی بتا چکی ہوں کہ بابل اور نینوا، عراق کے بادشاہ بخت نصر کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، جس نے 586 قبل مسیح، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں پہلے پارے میں بتا چکی ہوں، صرف اس کو ہنٹ دے رہی ہوں آپ کو. اس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پہ حملہ کر کے یہود کے مقدس شہر کو ڈھا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا اور ان سے بگاڑ لی. اس شامت اور اس مصیبت کے بعد ان کے دل کچھ نرم ہوئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. ٹھیک، جب انہوں نے مانگی تو تاب اللہ علیہم، اللہ بھی مہربان ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے سائرس خسرو شاہ ایران کے ذریعے ان کی مدد کی. اس کا ذکر ذوالقرنین جس کو کہتے ہیں، وہ قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں آئے گا. سائرس نے ان کے دشمنوں پہ حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک پہ قبضہ کیا. اس کے بعد ان یہود کو ان سے نجات دلا کر ان کو ان کے وطن جانے اور وہاں دوبارہ بسنے کی اجازت دے دی. ذوالقرنین کے بارے میں آتا نا, وہ دنیا کی ایک حد کو پہنچا پھر دوسری کو پہنچا, بڑا عادل بادشاہ تھا, لوگوں کو ان کے حق دلوائے. تو اسی نے یہود کو بھی ان کا ملک پھر دلوایا, پھر یہود کو ایک نئی زندگی ملی, پھر فروغ حاصل ہوا, اس نعمت میں پھر یہ دوبارہ سرکش ہو گئے. جب ان کے مصلحین آئے, انبیاء آئے, انہوں نے ان کو سنبھالا, سمجھایا, تو انہوں نے ان کو بھی مار ڈالا, حضرت یحییٰ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جس طرح یہ پیش آئے وہ مثالیں آپ کے سامنے پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. پھر اللہ کا غضب ہوا ان پر, ثم عموا وصموا کثیر منہم, اور 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹیٹس ان پر مسلط کر دیا گیا. اب رومی ان کی طرف ہے, پہلے کس کا حملہ تھا؟ عراقیوں کا, اب کس کا؟ رومیوں کا. اور پھر ان کی وہ شامت آئی کہ اس کے بعد آج تک نہ سنبھل سکے, اب اسرائیل کی ریاست کی شکل میں پھر قدم جما رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب کی حامل قوموں کی نفسیات بن جاتی ہے کہ وہ اصل مقصد کو جب چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں ان کی پکڑ نہ ہوگی, یہ چیز ان کی دنیا میں بھی بربادی کا سبب بنتی ہے. ہماری جو اب شامت آئی ہے, مسلمانوں پہ جو زوال ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اس عقیدے نے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کیا کہ ہم جو چاہیں کریں, ہم نجات یافتہ قوم ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس لیے سیدھے جنت میں جائیں گے, چاہے ہم کچھ بھی بدامالیاں کر لیں, ہم جھوٹ بولیں, رشوت لیں دیں, ہم سود لیں دیں, ہم کچھ غلط کام کریں, ہم حرام کھائیں حلال کھائیں, لوگوں کا خون چوسیں, ظلم زیادتی کریں, ناجائز زمینوں پہ قبضے کریں, کچھ کریں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم سب نجات یافتہ ہیں, ایک عمرہ کر لیں گے سب صاف ہو جائے گا, ایک حج کر لیں گے سب زندگی بھر کے گناہوں کی اور انسانوں پہ کی جانے والی ظلم اور زیادتیوں کی نجات ہو جائے گی. اس عقیدے نے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور ہم بھی عملی طور پر پچھلی قوموں سے کچھ کم نہیں. پہلے اللہ نے ان کو پٹوایا تھا, وہ ان کے ہاتھوں ہم کو پٹوایا, یہود کے ہاتھوں مسلمان پٹے اس صدی میں. وہ سب واقعات جو صابرہ اور شتیلہ کیمپوں میں ہوتے رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو مغضوب علیہم قوم سے مسلمانوں کا پٹنا معمولی بات نہیں ہے, یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آج ہم عملی طور پر, اخلاقی طور پر, عقائد کے اعتبار سے ان سے بھی گئے گزرے, ورنہ ان کے ہاتھوں تو کم از کم نہ پٹتے. وحسبوا حسبوا, انہوں نے سمجھا, اللہ تکون فتنتن, کوئی فتنہ نہ ہوگا, کوئی آزمائش نہ آئے گی, کوئی عذاب نہ آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نجات یافتہ قوم ہیں, لیکن دنیا میں اللہ نے دکھا دیا تو آخرت میں کیا ہوگا, کتنے دھوکے میں مبتلا ہیں ہم لوگ کہ کچھ بھی کر لیں ہم سب جنت کے والی وارث, جنت ہم ہی سے بھرے گی. کیونکہ جس شخص کو یہ فکر ہو اپنی آخرت کا کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے, وہ اس طرح بے فکر نہیں رہ سکتا, اس کی زندگی پھر کچھ اور ہو جاتی ہے, اس کو پھر چین نہیں آتا, پھر وہ آرام سے نہیں رہ سکتا, دنیا اس کے لیے پھر سیر تفریح کی جگہ نہیں رہ جاتی, تو اپنے مقاصد میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. اب نصارہ کی کچھ باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح, حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا اور تمہارا رب ہے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے پنگھوڑے میں کہا تھا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے. اور نبوت کے بعد بھی یہی کہا تھا, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, آل عمران 51 پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. قال المسیح, مسیح نے تو دونوں وقت پنگھوڑے میں بھی اور نبوت ملنے کے بعد ایک ہی بات کہی تھی. کیا کہی تھی؟ اے بنی اسرائیل, اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے اپنی کبھی نہیں کروائی لوگوں سے, ربی و ربکم. اور انہوں نے واضح طور پر کہا تھا, انہ من یشرک باللہ, فقد حرم الله عليه الجنة، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. ومأواه النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. قیامت کے قریب بھی جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو یہی کہیں گے پھر لوگوں کو، یہی تعلیم ہوگی جو ہر پیغمبر کی تعلیم رہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ٹرینیٹی. جو ٹرینیٹی پر یقین رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دراصل کافر ہیں. وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جو بس ایک ہی الہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، اَمَّا يَقُولُونَ، اس سے جو کچھ یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو البتہ ضرور چھو لے گا ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، دردناک عذاب. یعنی اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ ان پہ تنقید کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایت کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے. ویستغفرونہ، اس سے بخشش نہ مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ما المسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو کچھ نہ تھے مگر ایک رسول تھے. یہ بالکل ایسے ہی کہا گیا ما محمد الا رسول جیسے پیچھے ہو چکا. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اس کی ماں سچی عورت تھی، کیونکہ ان کی ماں کے اوپر بھی الزام تراشی کرتے تھے نا. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ ماں بیٹا. وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کو تو کھانے کی ضرورت نہیں، اور وہ تو کھانا کھاتے تھے. انظر، دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کس طرح ہم ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں. ثم منظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے پھیر لیے جاتے ہیں، کہاں سے بھٹک جاتے ہیں، کہاں سے یہ حق سے دور چلے جاتے ہیں، کہاں سے یہ بہتان گھڑ لیتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کی مالک نہیں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان کی والدہ یا کوئی اور، یہ تو لوگوں کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. اگر واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوتے تو آج دنیا میں یہ فساد کیوں ہوتا؟ اللہ تو ہر چیز پہ زور رکھتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ذریعے بزور یہ تمام چیزیں ختم کروا دیتا. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ جو ساری گفتگو پیچھے ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ غیر معمولی معجزات دیے تھے. یہ معجزات اس لیے تھے کہ لوگ آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پہچانے، لیکن لوگوں نے الٹ کام کیا اور یہ عقیدہ ایجاد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے اندر حلول کر گئے. یہود نے یہ کہہ کر آپ کا انکار کر دیا کہ آپ شعبدہ باز جادوگر ہیں، سارے معجزات کو انکار کر دیا. اور دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ اس سے شرک کی ابتدا کر لی. اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ معبود وہ ہو سکتا ہے جو خود ضرورت مند نہ ہو اور دوسرے کو نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو. کھانا کھانا انسان کی محتاجی کی علامت ہے. جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے. ایسا شخص جو خود محتاج ہو، وہ کسی کو فائدہ یا نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ دراصل نصارہ کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے گئے کہ تم ان کے بھروسے پر اپنی نجات کے فلسفے مت تراشو کہ وہ تم کو اللہ سے بچا لیں گے. تم ان کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے نفع نقصان کے کچھ بھی مالک نہیں, اور اصل تو اللہ ہے جو سن بھی رہا ہے جانتا بھی ہے, اس کی طرف رجوع کرو. پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانا دراصل کیا تھا؟ دین میں غلو. غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے مرتبہ مقام سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, غیر الحق, نا حق طور پر. ولا تتبعوا اہواء قوم, اور ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. قد دلوا من قبل, جو بھٹک گئے اس سے پہلے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نصارہ کو. اے نصارہ, تم پچھلی ایک قوم کی خواہشات پہ مت چلو جو خود بھٹک گئے تھے. وَأَدَلُّوا كَثِيرًا, اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا. وَدَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک چکے تھے, سیدھے رستے سے بہت دور نکل گئے. یہ کون لوگ تھے, کون قوم تھے, کس کی بات ہو رہی ہے جن کی پیروی سے نصارہ کو بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نصارہ کے یعنی کرسچنز کے بھٹکنے میں ایک پچھلی قوم کا ہاتھ ہے جن کو یہ فالو کرتے ہیں, یہود نہیں ہے. یہاں تھوڑی سی اور غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ دراصل یونانی ہیں. اب اس کی تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں کوئی نظریہ تثلیث نہیں دیا, کوئی ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. پوری انجیل میں کسی تین کا کوئی ذکر نہیں. اسی لیے کہا نا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. اب آپ دیکھیں کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا. چپ, ان کی کتاب میں نہیں, ان کے رسول نے نہیں بتایا, پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ اور آج آپ دیکھیں کہ ساری کرسچینٹی بیس ہی اس عقیدے پہ کر رہی تثلیث کے. وہ چیز جو ان کی کسی کتاب میں تھی ہی نہیں, وہ ان کے سارے دین پہ چھا گئی. تو ہوا تو ویسے اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ چیزیں دین بن کے رہ گئی, حالانکہ وہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسائیت کو یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو اپنے علاقے سے باہر دوسرے علاقوں میں پھیلانا چاہا, تو جب ان کا انٹریکشن مصریوں کے ساتھ ہوا, ایجپشنز کے ساتھ, تو وہاں جو مصری تھے وہ خود یونانی فلسفے سے بہت متاثر تھے. تو اس طرح یہ بھی یونانیوں سے متاثر ہو گئے. مصر میں اسکندریہ کے چار بڑے شاعر تھیوکریٹس, اپولونیوس, موسکس اور بائن تھا, یہ چار شاعروں کے نام ہیں. تھیو کریٹس, سی آر آئی ٹی یو ایس, اور اپولونیس, اے پی او ایل او این آئی یو ایس, اور موسکس, ایم او ایس سی ایچ یو ایس, اور بائن. یہ 250 سال قبل از مسیح گزرے. ان چاروں نے پہلے یونان میں یونانی ادب پر بہت کام کیا, اور اس کے بعد یہ اسکندریہ میں آ کے بس گئے. اسکندریہ آپ کو پتا نا, الیگزینڈریا کہاں ہے؟ ایجپٹ کے اندر. اور وہاں یونانی ادب اور فلسفے کو خوب پھیلایا. اب یہ لنکس ہیں, یہ چار شاعر ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ گریک لٹریچر پر کام کیا اور ان کی چیزیں ایجپشنز میں لا داخل کی. یہ شاعر 8ویں اور 9ویں صدی قبل از مسیح کے شعرا اوویڈ, ورجل اور ہومر سے متاثر تھے. اوویڈ, او وی آئی ڈی, ورجل وی آئی آر جی آئی ایل, اور ہومر ایچ او ایم ای آر. ان سب شعرا نے گریک میتھولوجی کی بنیاد رکھی تھی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کے شاعر تھے.